الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشي پلے سبادرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة قابل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیو سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ میں ایک عزیز کا حادثہ پیش آنے کے باعث حاضری نہیں ہو سکی آج میرے ذہن میں مفہوم اور عنوان کچھ اور تھا ابھی جنگ سٹی میں تقریر کر کے واپس آیا ہوں تو وہاں تقریر کے دوران ایک چٹ ملی کہ یہاں فتنہ انکار حدیث کچھ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو راستے میں فوری طور پر یہ طے کیا کہ انشاءاللہ اسلام میں حدیث کی اہمیت و حجیت کے عنوان پر آج آپ حضرات سے گفتگو کی جائے فتنوں کا دور دورہ ہے مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے پھندے شیطان نے تیار کر رکھے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھی لین لگا کر سیدھا خط کھینچ کر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے آپ نے فرمایا دین کا راستہ صراط مستقیم اس سیدھے راستے کی طرح ہے یہ دائیں بائیں جو خط کھینچے ہیں یہ شیطان کی گلیاں ہیں یہ شیطان کے سینکڑوں راستے ہیں جب ایک راہ مسلمان شاہراہ اسلام پہ چل رہا ہوتا ہے تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے راستے کی طرف لے آئے، کوئی نہ کوئی نیا رخ اختیار کر کے، نئے انداز میں، پرفریب نعرے کے ساتھ۔ جب شیطان اس میں ناکام ہوتا ہے تو وہ پھر آدمی آگے بڑھتا ہے تو دوسرا راستہ لے آتا ہے، یہاں تک کہ جب تک آدمی اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا۔ شیطان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے آخری وقت تک انسان کو پھسلانے کی، راہ ہدایت سے ہٹانے کی۔ یہ جو ہم ہر نماز میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، تو بعض لوگ مغالطہ دینے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں، کیا پہلے آپ غلط راستے پر ہیں؟ آپ جو اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ غلط راستے پر ہیں؟ مطلب اس کا یہ نہیں ہے، بلکہ معنی اس کا ہوتا ہے کہ اے اللہ جب بھی شیطان ہمیں ورگلانا چاہے تو ہمیں سیدھے راستے پر ہی قائم رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا کرنا، مداومت عطا کرنا کہ اب سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم سیدھی راہ پہ ہی چلتے رہیں۔ فتنوں کا دور ہے، نئے نئے رنگ میں فتنے سامنے آتے ہیں، علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہر فتنے کا تعاقب کریں، ہر دشمن اسلام کے چہرے سے نقاب اٹھائیں۔ یاد رکھیں فتنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، جو آدمی کو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر دھوکہ میں دے، شریعت کے نام پر دھوکہ دے، شریعت کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمان کو فریب دے، اسی کا نام فتنہ ہے۔ کفر کے نام سے سامنے آئے، کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی نہیں پھسل سکتا۔ کسی غریب محلے میں جا کر کوئی شخص یہ کہے کہ محلہ کے لوگوں ہم تمہارے بچوں کو روزگار دے دیں گے، تمہارے مکان پکے بنوا دیں گے، تمہاری گلیوں میں سوئی گیس کی پائپ لائنیں گزار دیں گے، تمہیں پختہ سڑکیں تعمیر کرا دیں گے، اتنے تمہارے مطالبے ہم مان لیں گے، ایک ہمارا مطالبہ تم مان لو کہ تم عیسائی بن جاؤ، کوئی آدمی اس کا مطالبہ ماننے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ فتنہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر لوگوں کے ایمان، نظریہ اور عقیدہ کو خراب کیا جائے۔ کسی نے اسلام کے نام پر اللہ کی توحید کا انکار کیا، کسی نے نام اسلام کا لیا ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے نام اسلام کا لیا قرآن کی عصمت کا انکار کیا، نام اسلام کا لیا صحابہ کے احترام اور عظمت کا انکار کیا۔ ان ہزاروں فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو نام اسلام کا لیتا ہے، حضور کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے یہ فتنہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آسمانوں سے ہمارے لیے قرآن آیا ہے، اگر ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کریں گے تو یہ قرآن سے مقابلہ ہوگا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بات کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ بات، یہ دعویٰ صحیح ہے؟ قرآن بے شک ہمارے مسائل کا حل ہے، مشکلات کا مداوع ہے، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک لمحے پر، ایک ایک منزل پہ رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھایا، پڑھ کر سنایا، عمل کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں حکم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کریں، ادا کر کے دکھائی، وصول کر کے دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن میں حکم ہوا نماز قائم کریں، نماز پڑھ کر دکھائی رسول اللہ نے. قرآن میں حکم ہوا حج کرو، حج کر کے دکھایا رسول اللہ نے. قرآن میں حکم ہوا روزہ رکھو، روزہ رکھ کر دکھایا رسول اللہ نے. قرآن میں حکم آیا جہاد کرو، جہاد کر کے دکھایا رسول اللہ نے. جو کچھ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا. جو آسمانوں سے کلام اترا اس کا نام قرآن ہے، جو رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا اس کا نام حدیث ہے، اس کا نام حدیث ہے. ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کائنات میں دو قرآن ہیں، ایک قرآن کتاب کی شکل میں ہے، ایک قرآن عمل کی شکل میں ہے. کتاب کی شکل میں قرآن یہ ہمارے پاس ہے، عمل کی شکل میں قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن پر عمل کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے بڑا واسطہ پڑا مجھے دورے کراچی میں، کئی کئی دن تک مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے. پہلے تو یہ لوگ دو نمازوں کے قائل ہیں، کہتے جی نمازیں پانچ نہیں بلکہ نمازیں دو ہیں. میں نے کہا بالفرض تمہاری بات مان لیتے ہیں، اب نماز پڑھ کر دکھاؤ. کہنے لگے جی جیسے آپ پڑھتے ہیں ہم بھی ویسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہمیں تو طریقہ نماز کا حدیث سے معلوم ہوا ہے، تم مجھے قرآن سے دکھاؤ کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، قرآن سے دکھاؤ کہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنی ہے، قرآن سے دکھاؤ کہ پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، قرآن سے دکھاؤ کہ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا ہے، قرآن سے دکھاؤ کہ ظہر کی چار رکھتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ کہ مغرب کی تین رکھتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ کہ فجر کی دو رکھتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ کہ تشہد کے بعد سلام ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ تشہد کے بعد درود ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ سجدے دو ہیں، قرآن سے بتلاؤ کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ قومہ جلسہ یہ ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے کس طرح میدان میں جانا ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ 100 روپے میں 250 روپے زکات دینا ہوتی ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ زکات کس پر لازم ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ حج کیسے کرنا ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، احرام کا لباس کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے، قرآن سے پوچھو کہ تلبیہ کب پڑھنا ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ بیت اللہ کے چکر کتنے لگانے ہیں، قرآن سے بتلاؤ صفا مروہ کے چکر کتنے لگانے ہیں، قرآن سے بتلاؤ کہ منیٰ میں کتنا ٹھہرنا ہے، قرآن سے بتلاؤ کہ عرفات میں کتنا ٹھہرنا ہے، قرآن سے بتلاؤ. ہر چیز قرآن سے نہیں بیان کر سکتے. جب بھی قرآن پر عمل کی بات آئے گی رسول اللہ کے دروازے پہ جا کر حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ فتنہ انکار حدیث یہ بھی کفر کی ایک بڑی شک ہے. فتنہ انکار حدیث نے بھی رافضیت اور شیعت کے وطن سے جنم لیا ہے، کیونکہ پہلا فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار کرنے والا پہلا گروہ طبقہ وہ تھا جس نے صحابہ سے عدم اعتماد کیا، کہا ہم حدیث اپنی بنائیں گے، ہم کتابیں اپنی لائیں گے، ہم روایتیں اپنی بنائیں گے، صحابہ کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، صحابہ کی حدیث پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. پہلے منکر حدیث وہ تھے، دوسرے منکر حدیث یہ ہے. اور جو انکار حدیث کرے وہ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا. حدیث پر ایمان ہوگا، حدیث پر عمل ہوگا، تبھی قرآن پہ عمل ہوگا. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا سمجھ. قرآن تو کہتا ہے بھائی نماز قائم کرو، بس. کیا کہتا ہے؟ نماز. اب نماز قائم کرو بھائی، کیسے قائم کریں؟ جو آدمی آپ سے کہے کبھی زندگی میں یاد رکھو، کچھ چیزیں یاد کرنے لیے بھی سن لیا کرو. اتنی واضح تقریریں اس اسٹیج سے 16 سال سے سنتے ہیں، مگر کبھی کہیں مقابلہ پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، کہنے ہیں جی مولوی صاحب تو پوچھ کے دساں گے. وہ جتنے فتنے ہیں کافروں منافقوں بےمانوں کے، ان کا بچہ بچہ تیار ہوتا ہے. وہ کوئی کورس نہیں پڑھتا، مناظرے نہیں پڑھتا، وہ اپنی مجلسیں غور سے سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. ہم تقریر سنتے ہیں تفریح تباہ کے لیے. اچھا مولوی صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی, کمال گھر چھڈی آتے, اج یار بڑی ٹھنڈی تقریر ہوئی ہے, جائیں گے تب سے بڑی ٹھنڈی تک مزہ نہیں آیا. ایسے مزہ لینا ہونے ہو تقریر سن, مزہ نہیں آیا, بڑی ٹھنڈی تقریر کی ہے, ویک گئے ڈر گئے یار, فوجی دور ہے نا ہوں مول سب ڈر گئے, ایس پی ڈی سی ہوں پرچا کر دیں ہوں مول سب ڈر گئے, ہوں قیدا کٹ ہے نا ہوں ڈر گئے سرکار, ہوں بڑی یہ ہوں شیا کافر کوئی نہیں آتے, ہوں یہ کسی کے خلاف بول دیں ڈر جو گئے تھی وہ ٹھنڈیا تقریر کر دیں. سبحان اللہ, اور کوئی تقریر یاد کرنے کے لیے بھی سن لیا کرو, پوری زندگی کبھی کوئی منکر حدیث تبکار گرا آپ کے پائے لفظش استقامت میں لفظش پیدا نہیں کر سکتا. جب کوئی کہے قرآن کافی ہے کہو بے شک قرآن کافی ہے, کوئی کہے حدیث کا اعتبار نہیں ہے حدیث تو بدل گئی ہے یہ تو اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, کہو مان لیا اگر پھر فرض والمحال حدیث بدل گئی, قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, مجھے نماز قائم کر کے دکھا, مجھے نماز قائم کر کے دکھا, کہے گا لو میں ابھی نماز پڑھتا ہوں, کہو یہ جو تم نے ہاتھ اٹھائے کہاں قرآن میں لکھا ہے, یہ جو تو کھڑا ہے رکوع کرے گا نماز روزہ پھر جو ہے وہ سجدہ کرے گا تحیات بیٹھے گا سلام پھیرے گا, یہ ساری چیزیں قرآن سے دکھاؤ, کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک رسول اللہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے, جب تک پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانیں گے اس وقت تک معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ساری حدیث کیا ہے, یہ عمل ہے قرآن پر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امت کے لیے. اللہ نے جس طرح قرآن اتارا اپنے احکام پر مبنی, اپنا رسول بھیجا جو قرآن کی تفسیر بیان کرے اپنے عمل کے ذریعے, جو قرآن کی تفسیر بیان کرے. اچھا ایک اور کہتے ہیں, کہتے جی قرآن سے ثابت کرو کہ حدیث پہ عمل کرنا چاہیے, قرآن سے ثابت کرو کہ حدیث پہ عمل, کہو ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں لاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو خدا کا حکم مانو, خدا کا حکم قرآن میں ہے, واطیعوا الرسول اور رسول کا حکم مانو, خدا کے کلام پر بھی ایمان رکھو اور مانو, رسول اللہ کے حکم اور کلام پر بھی ایمان رکھو اور مانو. اللہ تعالیٰ چوتھے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ اپنا رسول بھیجا. یہ عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا, آنکھیں عطا کی, زبان عطا کی, ناک عطا کی, چہرہ عطا کیا, کان عطا کیے, ہاتھ پاؤں عطا کیے, دل عطا کیا, عقل دی, علم دیا, سمجھ دی, بصارت دی, ہر چیز عطا کی, مگر کبھی نہیں کہا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن ایک احسان اللہ نے جتلایا ہے, فرمایا خدا نے تم پر احسان کیا کہ محمد رسول اللہ کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا. حضور کی آمد امت پر, انسانیت پر خدا کا احسان ہے. کیا مطلب کہ اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی محمد تھا, خدا کے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا, سب سے قیمتی موتی, خدا کے خزانے میں بھی ایک محمد تھا, وہی محمد تمہیں عطا کر دیا, اس سے بڑھ کر تم پر کیا احسان ہوگا. فرمایا حضور آئے یعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, آپ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. دو چیزیں قرآن نے بیان کی, ایک کتاب اور دوسری, ایک کتاب اور دوسری حکمت. اس حکمت سے مراد صرف ڈاکٹری اور طبی نقطہ اصول نہیں ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے, حکمت سے مراد حدیث ہے, حکمت سے مراد حدیث ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے پیغمبر قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اس حدیث کو مسلمانوں نے کس طرح محفوظ رکھا, کس طرح مسلمانوں کے نزدیک اس حدیث کی ویلیو ہے,
خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ قرآن بیان کروں جو قرآن پڑھوں اسے الگ تا لکھ لیا کرو، جو میں حدیث بحث کروں اسے لکھ لیا کرو، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میری زبان تری بولتی ہے جب خدا کی طرف سے حکم آتا ہے. علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں، ایک وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں، ایک الہام ہوتا تھا آپ کے دل پر جو قرآن نہیں ہوتا تھا، اس الہام کو آپ اپنی زبان سے بیان کرتے تھے، وہ حدیث ہوتی تھی، وہ حدیث ہوتی تھی. اور وہی احادیث ہیں آج امت کے پاس 300,000 احادیث رسول اللہ کی موجود ہیں. کتنی موجود ہیں؟ 300,000 احادیث. بڑے کام کیے ہمارے اکابر نے، اللہ نے ان سے کام لیے. آج ہم ناخلف لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا. کیا کیا؟ 300,000 حدیث مصطفیٰ کریم کی صحابہ کرام نے محفوظ کر کے امت کو، تابعین کو دی، تبا تابعین نے آگے پہنچائی، تابعین نے تبا تابعین کو پہنچائی، تبا تابعین نے شاگردوں کو پہنچائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3rd صدی کے انسان ہیں، کوئی 4th صدی میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. اس دوران میں جب یہ لوگ جوان ہوئے، امام بخاری جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لکھتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں جب کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے تو وہ صرف حدیث نہیں لکھی ہوتی، سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے حدثنی فلاں، یہ حدیث مجھے میرے فلاں استاد نے بیان کی ہے. اس استاد کا نام آگے لیتا ہوں، قال اخبرنا فلاں، میرا استاد کہتا ہے یہ حدیث مجھے فلاں نے سنائی. وقال حدثنی فلاں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے فلاں شیخ نے سنائی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے تبا تابی نے سنائی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے فلاں تابی نے سنائی. وہ تابی کہتا ہے یہ حدیث مجھے صحابی نے سنائی. وہ صحابی فرماتے ہیں یہ بات میں نے رسول اللہ سے سنی، یہ بات میں نے. یہ جو ذکر ہے کئی لوگوں کا، اسے کہتے ہیں سند حدیث. اسے کیا کہتے ہیں؟ سند حدیث. پھر جب صحابی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، پھر جو حضور نے فرمایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سند. تو علماء کرام نے یہ جن کے نام لکھے ہیں ان لوگوں کی تعداد بھی 600,000 بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 600,000 اساتذہ، 600,000 شیخ الحدیث، 600,000 وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں سن کر آگے پہنچائیں. آج مسلمانوں کے پاس 300,000 حدیث بھی موجود ہے، 600,000 انسانوں کی تاریخ بھی موجود ہے. آپ بخاری شریف کھولیں، حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، اس میں آپ دیکھیں حدثنی احمد، قال حدثنا اسحاق، قال حدثنا ابو داؤد، قال اخبرنی احمد، قال اخبرنی فلاں، قال اخبرنی ابو بکر، قال قال رسول اللہ. وہ کہتے ہیں رسول اللہ یہ نے فرمایا، یہ جو 5-6 نام ہیں اس کسی نام میں سے آپ انگلی رکھ لیں کہ مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات چاہیے. اسماء اور رجال کی کتابیں کھلی پڑی ہے، فوراً کتاب آئے گی، آ کر آپ کو بتلائے گی یہ آدمی فلاں شہر میں پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں کا بیٹا ہے، جوان بڑا ہوا ہے، فلاں مدرسے میں جا کر داخل ہوا، فلاں استاد سے تعلیم حاصل کی، فلاں دور میں قرآن کا حافظ بنا، فلاں فلاں استاد سے پڑھتا رہا، کل حدیثیں اتنی یاد کی ہیں، اتنی حدیثیں اس نے بیان کی ہیں، اس کے استادوں کی تعداد اتنی ہے، شاگردوں کی تعداد اتنی ہے. پھر لکھا ہوگا اس کے دور میں استادوں نے کہا یہ بہت ہونہار طالب علم ہے، اس کے ساتھیوں نے کہا یہ متقی پرہیزگار انسان ہے، اس کے دوستوں نے کہا یہ سچا انسان ہے، اس کے علاقے کے لوگوں نے کہا یہ سارے انسان ہیں، اس کے امام، اس کے مقتدیوں نے کہا اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. پورا کا پورا چیپٹر آپ کو تاریخ میں مل جائے گا. یہ جو آپ سنتے ہیں حدیث ضعیف ہے، سنتے نا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ بھئی حدیث ضعیف صحیح نہیں ہوتی، حدیث حدیث ہی ہوتی ہے. حدیث یہ صحیح، حدیث ضعیف، حسن یہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ سند میں آتے ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، مجھے فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، اس میں اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ زندگی میں کبھی اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا، ایک مرتبہ. کوئی آدمی کہہ دے یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، ایسے آدمی کا نام سند میں آئے فوراً کیا جاتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، کھڑی ہوئی ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ نہیں مانی گئی. یہ ماننے کے قابل کیوں نہیں کہ اس میں وہ آدمی آ گیا جو کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اگرچہ اس نے سچ بھی بولا ہو، یہ حدیث صحیح بھی اس نے بیان کی ہو، کیونکہ زندگی میں ایک دو مرتبہ جھوٹ بولا. اب اس کے روایت سے نقل کی ہوئی حدیث قابل اعتبار نہیں. یہ کہا اس سند میں فلاں آدمی ہے 6 لاکھ آدمیوں میں سے بھائی جو جب تک جوان رہا، حافظہ مضبوط رہا، جب بوڑھا ہو گیا تو بھولنے لگ گیا. کہتا تھا یار یا یہ بات ایسے ہے یا یہ بات ایسے ہے، اگر وہ ایسا بھولنے لگ گیا یہ حدیث ضعیف ہو گئی، یہ حدیث ضعیف ہو گئی. اور جس پوری سند میں ہزاروں لوگوں میں سینکڑوں لوگوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، زندگی میں کبھی جھوٹی حدیث بیان نہ کی، کبھی اس کے حافظے میں کمزوری نہ آئی، کبھی غلط بیانی سے کام نہ لیا، آپ حیران ہوں گے ایک محدث جلیل دوسرے محدث کی شورہ سن کر اس کے پاس حدیث سننے کے لیے گئے. علاقے میں پوچھتے ہیں میں نے فلاں شیخ الحدیث کو ملنا ہے، میں نے فلاں کو ملنا ہے. پوچھتے پوچھتے پہنچے جنگل میں، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا گھوڑا بھاگ رہا ہے، اس نے ایسے جھولی کھولی ہوئی ہے اور جھولی کھول کر گھوڑے کو کہہ رہا آہ آہ آہ، یعنی جھولی کھول کر گھوڑے کو کہہ رہا ہے آؤ میری جھولی میں دانا کھاؤ. گھوڑا آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ محدث پہنچے، جا کر دیکھا تو اس کی جھولی میں کچھ نہیں تھا، اور جب یہ دیکھا تو خاموشی سے واپس چلنے لگے. اس نے پوچھا کون ہو، کیسے آئے ہو، کسے ملنا ہے؟ جواب دیا دور سے آیا ہوں، تجھے ملنے کے لیے آیا تھا، سنا تھا تو محدث ہے، تیرے پاس بڑی حدیثیں ہیں، حدیثیں نقل کرنا تھی، حدیثیں سننا تھی، تجھے استاد ماننا تھا، تجھ سے کچھ حاصل کرنا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تو نے ایک جانور سے جھوٹ بولا ہے، ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے، اور جب تو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے تجھ پر اعتبار نہیں، میں تجھے استاد ماننے کو تیار نہیں. یہ ہے آج کے دور میں تو کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، سچی بات ہے. وہاں تو یہ ہے جو آدمی بازاروں میں جائے چلتے پھرتے کھائے اس کی بھی حدیث قبول نہیں، جو ننگے سر بودے بنا کے شہرج پھرے اس کی بھی حدیث قبول نہیں، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا جھوٹی گواہی دی ہو اس کی بھی حدیث قبول نہیں. 6 لاکھ انسانوں کی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے. انگریز مورخ نے لکھا، اس نے کہا میں حیران ہوں مسلمانوں نے تو کمال کر دی، مسلمانوں تمہارے بڑوں نے وہ کام کر دیا، ہم حیران ہیں کہ تمہارے نبی کی 3 لاکھ حدیث بھی محفوظ کر دی ہے اور حدیث کو بیان کرنے والے 6 لاکھ انسان کی ہسٹری بھی لکھ دی ہے. اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا داد بھائی ہیں، بڑا حضور پیار فرمایا کرتے تھے آپ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پتا چلا کہ ملک شام میں فلام بستی میں ایک صحابی ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث درخت سنی ہیں، وہ حدیثیں سن چکے تھے لیکن کہنے لگے نہیں میں اسی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں جس کے کانوں سے رسول اللہ، جس کے کانوں نے رسول اللہ سے سنی تھی. سواری لی، رخت سفر باندھا، کئی دنوں کا سفر کر کے شام میں پہنچے. پتا چلا اس کے گھر میں گئے، آرام کر رہا ہے وہ، اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے. کئی گھنٹے گزر گئے، آندھی آتی رہی جاتی رہی، ہوائیں اڑتی رہیں. 4-5 گھنٹے کے بعد وہ آدمی گھر سے نکلا، اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا نام عبداللہ بن عباس ہے، مدینے سے آیا ہوں. حیران ہو گیا، گلے لگایا، حضور کے چچا داد بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہی ہوں. حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر تشریف لائیے. آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا نہیں میں دور سے آیا ہوں، میں حاجت مند ہوں، ضرورت میری ہے، میرا کام ہے، تیرے آرام میں میں خلوت کیسے آئے؟ فرمایا جو حدیث تو نے رسول اللہ سے سنی ہے وہ مجھے سنا دو. اس نے حدیث سنا دی، کہا اچھا السلام علیکم، واپس جاتا ہوں. اس نے کہا حضرت کچھ دن ٹھہریں، مجھے پیغام بھیجتے تھے، میں خود حاضر ہو جاتا. فرمایا میں طالب تھا، میں تشنا تھا، میں پیاسا تھا، میرا کام تھا تیرے پاس آنا، سو میں آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تو نے میرا کام پورا کر دیا، مجھے اجازت دے میں واپس جاؤں. حیرانی کی بات نہیں ہے، سینکڑوں میل کا سفر کئی دنوں میں طے کر کے صرف اس لیے گئے کہ رسول اللہ کی حدیث سن لے. اس طرح حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پھر لوگ بھی ایسے پیدا کیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,500 حدیثوں کے حافظ تھے. 5,500 حدیثیں، حافظ تو پتہ نہیں کتنی حدیثوں کے ہوں گے. ہماری کتابوں میں اس وقت صرف حضرت ابو ہریرہ کی جو احادیث ہیں وہ 5,500 ہیں. 5,500 لوگوں نے کہا آپ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں. فرمایا ہاں، تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو، تم تو دکانداری کیا کرتے تھے، تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، تم تو نماز کے وقت آتے تھے، کبھی کبھی حضور کے پاس بیٹھتے تھے. ابو ہریرہ کا نہ ماں نہ باپ، ابو ہریرہ کا نہ کنبہ نہ قبیلہ، ابو ہریرہ کا نہ بچے نہ گھر نہ گھاٹ، اور ابو ہریرہ تو 24 گھنٹے اصحاب صفا میں بیٹھ کر حضور کے در پہ پڑا رہتا تھا، حضور فرماتے تھے ابو ہریرہ یاد کرتا تھا. اور پھر بتلایا کہ ایک مرتبہ میں نے خود عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ جو بیان فرمائے میں اسے یاد کر لوں، مگر میرا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، مجھے کبھی کوئی چیز بھول جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. آپ نے اپنی چادر بچھائی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا. فرمایا ابو ہریرہ چادر کو لپیٹو. میں نے لپیٹ لیا. فرمایا سینے سے لگا لو. بس حضور کی چادر سینے سے لگانا تھی، پھر جو بات کبھی سنی بھولی نہیں، جو بات کبھی سنی پھر بھولی نہیں. ہزاروں حدیثیں یاد کی، اور آگے اللہ نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے، امام بخاری جیسے، امام ترمذی جیسے، لاکھوں لاکھوں حدیثیں ازبر یاد. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ تاشکند و بخارا، یہ عرب ملک میں نہیں ہے، یہ روس کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، افغانستان سے آگے دریا ہے، اس دریا سے پار چلے جاؤ، تاشکند و بخارا اور ترمذ ہیں، امام ترمذی کا شہر ہے، امام بخاری کا شہر ہے، ہزاروں میل دور ہیں مکہ مدینہ سے. بچپن میں چل پڑے حدیث پڑھنے کے لیے، چلتے رہے پڑھتے رہے، قرآن کے حافظ بنے، حدیثیں یاد کرنے لگے. 22 سال کی عمر تھی امام بخاری کی، اور جب یہ 22 سال کا جوان لاکھوں حدیثیں یاد کر چکا تھا، لاکھوں حدیثیں، 22 سال کا نوجوان لاکھوں حدیثیں ذہن میں موجود، کمپیوٹر حدیثوں کا. 22 سال کے بعد واپس آئے، شہرت ہو گئی، دھوم ہو گئی، یار بڑا ذہین بچہ ہے. گھر کو واپس لوٹے، سارے شہر والے باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے، بڑی خوشی ہوئی، اور لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، پر مولویاں نے 12 بج گئے. نہیں سمجھے، عوام نو بڑی خوشی پر مولویاں دے 12 بج گئے. ان مولویاں نو جلدی کیتے بندہ قبول نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ہم اتنے بڑے بڑے علماء، یہ کل کا بچہ. آج بھی یہی کہتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے علماء، یہ کل کا بچہ. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے لوگ، سارے اس کا استقبال کرنے چلے گئے. ٹھیک ہے آ لینے دو. امام بخاری مسجد میں آئے، نماز پڑھی، لوگ بیٹھ گئے. 110 علماء کرام کو منتخب کیا گیا، کہا امام بخاری جب بیٹھ جائیں آپ نے یہ کام کرنا ہے. امام صاحب بیٹھ گئے، ایک شیخ الحدیث کھڑا ہوا، کہنے لگے امام بخاری میں حدیث پڑھتا ہوں، اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہو، یہ حدیث ٹھیک ہو تو ہاں کہنا، اگر یہ حدیث غلط ہو تو نہ کہنا. اس نے اٹھ کر 10 حدیثیں، پہلے سند پڑھی پھر حدیث پڑھی، 10 سندوں کے ساتھ 10 حدیثیں بیان کی. جب وہ بیٹھ گیا، امام بخاری نے کہا یہ حدیثیں میں نے کبھی نہیں سنی، یہ حدیثیں میں نے. پھر دوسرا اٹھا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، آپ نے فرمایا یہ بھی میں نے نہیں سنی. 10 آدمی اٹھے، 10 حدیثیں پڑھی، کل کتنی ہو گئی، کتنی ہو گئی، 100 کی 100 حدیث. امام بخاری نے کہا یہ حدیثیں میں نے. مولوی ہس پہ کہنے لگے واہ دیکھیا، اوے جی ساڈے شہر دے مولویاں نوں، لوکی وی کہنے لگے واہ جی واہ واہ، ساڈے شہر دے مولویاں نوں ایداں دیاں حدیثاں یاد ہے جنہاں دی ہوا بھی امام بخاری نوں نہیں لگی. ہے ساڈے علماء کول تے ایداں دا علم ہے جیڑا علم امام بخاری کول ہے ہی نہیں. او 100 حدیث بیان کیتی تے ایک وی امام بخاری نو نہیں آئی. ایک وی امام صاحب دیکھتے رہے منظر انداز اور اجتماع کا انداز دیکھتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میری باری آنے دو. جب 10 بیٹھ گئے فرمایا بس. انہوں نے کہا جی بس. امام صاحب کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر نمبر وار فرمایا پہلے فلاں شیخ الحدیث نے یہ حدیث پڑھی, اس کی 10 حدیثیں جو سنی تھی ابھی ابھی ساری سنا دی. فرمایا تم نے یہ پڑھی, تم نے یہ پڑھی, تم نے یہ پڑھی. پہلے تو 100 حدیث جو سنی تھی وہ اسی طرح سنا دی. ایک مرتبہ سنی تو فوراً اسی طرح لفظ بہ لفظ سنا دی. اور پھر کہا یہ تم نے غلط پڑھی ہیں, اب یہی 100 حدیثیں تمہیں صحیح سناتا ہوں. پھر کہا غلط حدیث تھی تمہاری, فلاں آدمی کا تم نے نام لیا, اس کی تو استاد سے ملاقات نہیں ہوئی, فلاں آدمی کا تم نے ذکر لیا, ایسے نام کا آدمی اس شہر میں موجود نہیں ہے. یہ حدیث فلاں نے فلاں سے سنی, فلاں نے فلاں سے سنی, فلاں سے فلاں سے سنی. اور جو حدیث تم نے بیان کی ہے وہ حدیث ویسے نہیں جیسے تم نے بیان کی. میں تمہیں صحیح بیان کرتا ہوں. 100 غلط حدیث بھی بیان کر دی, 100 حدیث صحیح حدیث بھی بیان کر دی. 10 کے 10 علماء کھڑے ہو گئے. کہنے لگے لوگو خدا کی قسم یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے, ہم نے حدیثیں غلط انداز میں پیش کی تھی, ہم نے سند بگاڑ کر پیش کی تھی. کمال ہے, غلط حدیثیں بھی بیان کر دی اور صحیح حدیثیں بھی بیان کر دی. کیوں کمال ہے یا نہیں ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غلط حدیث سن کر بھی سنا دی, ایک ہی مرتبہ سنی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے. یہ ترمت سے حج پر جا رہے تھے, اونٹوں کا قافلہ تھا, مہینوں مہینوں کا سفر تھا. چلتے رہے چلتے رہے, ایک جگہ سے دوپہر کے وقت گزرے تو امام صاحب نے اس طرح سر نیچا کر لیا, اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر نیچا کر لیا. لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے, آپ یہ سر لگوں کیوں فرمایا, آپ نے سر کیوں جھکایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں آنکھوں سے آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, مطالعہ کرتے کرتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سر کیوں جھکایا؟ فرمایا آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہے لیکن میں نے سر اس لیے جھکایا کہ 20 سال پہلے میں یہاں سے گزرا تھا, یہاں ایک کانٹے دار جھاڑی تھی, جب یہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کر گزرتے تھے, کیا اب وہ درخت یہاں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں کوئی درخت نہیں ہے. فرمایا نہیں یہاں ہوگا. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. یہ آپ روزانہ فیصل آباد ٹوبا جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کون کون سا درخت راستے میں آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے راستے میں کتنے جمپ آتے ہیں؟ آپ کو تو نہیں پتا. امام صاحب نے فرمایا پھر قافلہ روکو. اس کا مطلب ہے کہ مجھے غلطی ہونے لگی ہے, میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. اگر ایسا ہے تو اب میں حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں. قافلہ روکو, جاؤ قریب کی بستی میں کوئی بزرگ لوگ ہیں لے کر آؤ. بزرگ لوگ لائے گئے. آپ نے فرمایا بتلاؤ یہاں کبھی کوئی درخت تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں, آج سے 20 سال پہلے یہاں درخت تھا, آج سے 20 سال پہلے یہاں درخت تھا. آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور ایک نبینا آدمی 20 سال کے بعد ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے, اس کو اب بھی پتا ہے کہ یہاں درخت ہے. یہ حافظ اللہ نے دیے تھے ان کو تاکہ یہ کام کریں, اور ان لوگوں نے کام کر کے دکھائے, حدیثیں جمع کی. آج آپ چاہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب مجھے بتلاؤ کہ یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھڑے کر کے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہ کب حضور نے کیا؟ فوراً حدیث کی کتاب کھلے گی, تجھے بتلائے گی مدینہ کے اندر مکہ کے اندر فلاں نماز پڑھتے وقت صحابی بتلائے گا میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا, آپ نے ہاتھ اٹھائے گانوں تک پھر آپ نے ہاتھ باندھ لے. حدیث آپ کو بتلا رہی ہے, رکوع آپ کو حدیث بتلائے, فاتحہ آپ کو حدیث بتلائے, سبحان ربی العظیم کی تسبیح حدیث بتلائے, بیٹھے کہہ کر طریقہ حدیث بتلائے, کھڑے ہونے کا طریقہ حدیث بتلائے, تشہد حدیث بتلائے, مسواک تمہیں حدیث بتلائے. حیران. ایک یہودی ایک صحابی کو ملا, یہ حدیث مشکاہ شریف کے صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے. عجیب بات, حضرت غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگا کمال ہے یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں, یہ کیسا اللہ کا نبی ہے؟ بھئی نبیوں کا کام ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں بتلانا, یہ تو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں, کھانا ایسے کھاؤ پانی ایسے پیو, یہ کوئی بات ہے؟ تو اس صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا خدا کی قسم ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے کو وہ باتیں نہیں بتلاتے جو رسول اللہ ہمیں بتلاتے ہیں. حضور تو ہمیں پیشاب کا استنجے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. اور فرمایا یہی بات آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ لیڈر ہوتے, چودھری ہوتے, سردار ہوتے, بادشاہ ہوتے, حاکم ہوتے, آپ یہ باتیں نہ بتلاتے. جو شخص ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و کریم, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا, اپنی امت کو ایک ایک بات بتلائے وہ نبی ہوتا ہے, غیر نبی نہیں ہوتا. یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے جو ہیں یہ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ حدیث سے. تو حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے. حدیث کے بغیر کام نہیں چل سکتا. منکر حدیث منکر نماز ہیں. سنا تھا میں نے دو نمازیں پڑھتے ہیں. آج بھی لوگوں نے کہا میرے ساتھ تو ویسے وہ دو نمازیں پڑھتے ہیں. تو آج میں نے جب تقریر کی تو ایک آدمی نے کہا وہ نماز ہی چھٹ گئے. میں نے کہا انہوں نے نماز چھوڑنی تھی. کوئی حدیث کا منکر نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ حج کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا, ایک قدم بھی. صبح کو سویا ہوا ہو, سویا ہوا ہو, سات بجے اٹھے, کہ میں اٹھ گیا ہوں, اس کو کہو دکھاؤ قرآن میں سات بجے اٹھنا لکھا کہاں لکھا ہے. اب اٹھ کر وہ غسل کرے, کہو دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اٹھ کر غسل کرو. اب وہ پھر دکان پر جائے, کہو دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ دکان پر جاؤ. بات بات میں پھنسے گا. وہ کہے حدیث, کہو حدیث کی بات کرتے ہو, حدیث تو سونے کا طریقہ بھی بتلاتی ہے کہ جب سونے لگو تو سونا کیسے ہے, جب سونے لگو تو پڑھنا کیا ہے, جب اٹھنے لگو تو اٹھ کر کرنا کیا ہے, جب اٹھنے لگو تو پڑھنا کیا ہے. حدیث کی بات کرتے ہو, سونے سے لے کر جاگنے تک, صبح سے لے کر شام تک, ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک, مرحلے مرحلے پر, لمحے لمحے پر ہر چیز بیان کرنے والی حدیث موجود ہے. ہر دیش بیان کرنے والی حدیث موجود ہے. فتنوں کا دور ہے, اس لیے یہ چیزیں یاد رکھا کریں. یہ فتنوں کا ہی دور ہے کہ آج کہتے ہیں جی جدید اسلام چاہیے, جدید اسلام کہتے نہیں بھائی, بہت یہ جدید دور ہے, ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے. آج بھی آیا ہوا اخبار, وزیر اطلاعات جاوید جبار کہتا ہے ماڈرن اسلام. بھائی ماڈرن کا معنی ہوتا ہے نیا. کہتے ہیں یہ ماڈرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو کوئی نیا اسلام چاہیے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کوئی نیا اسلام گھڑیں گے؟ کوئی اسلام کسی لاٹو کا نام تو نہیں ہے نا جو نیا بنا کر پیش کر دیں کہ پہلا پرانا ہو گیا اور نواں لے لو. کیا کہتے ہو؟ ماڈرن اسلام, ماڈرن اسلام کی باتیں کرنے والوں, ماڈرن اسلام کفر کا نام ہے. اسلام وہی ہے جو خدا نے نازل کیا, مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا. کوئی ماڈرن ساڈرن نہیں, ماڈرن اسلام چاہیے ان کو. ایسا اسلام چاہیے جس میں نہ حلال ہو نہ حرام ہو. اس کو ایسا اسلام چاہیے جس میں جائز نجائز کی کوئی بات نہ ہو. ان کو ایسا اسلام چاہیے جو یہ کرتے جائیں اسلام ہی اسلام بنتا جائے. تم میں اور انگریزوں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ ماڈرن اسلام. تو آج یوم تشکر ہے, سپاہ صحابہ یوم تشکر منا رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو اسلامی سکوں کو, آئین کی اسلامی سکوں کو تحفظ دے کر پی سی او کے تحت یہ اعلان کیا ہے کہ آئین میں جن سکوں کا تعلق اسلام سے ہے, قادیانیوں سے ہے, وہ سکیں اگر معطل تھی تو آج کے بعد پھر بحال ہیں. آج کے بعد پھر بحال ہیں. ہم اس بات پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ جتنے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, یہ این جی اوز کے لوگ, یہ این جی اوز کا نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا. یہ کیا ہیں؟ یہ پاکستانی لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی بولی انگریزوں کی ہوتی ہے. یہ پاکستانی لوگ ہوتے ہیں, ان کا لباس یورپیوں جیسا ہوتا ہے. یہ پیدا آپ کے ملک میں ہوتے ہیں, ان کی سوچ انگریزوں جیسی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں سارے مسلمان کہتے ہیں حضور کے گستاخ کے لیے موت کی سزا ہونی چاہیے, تو یہ بازاروں میں آ جاتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ملک میں مطالبہ ہوتا ہے
بے حیائی ختم ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ملک میں مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب والا جو عورت بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ بھاگ جائے اس پر مقدمہ ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ملک میں قانون ہے بدکاری کے لیے، زنا کے لیے قانون ہے، یہ کہتے ہیں یہ سارے قانون ختم ہونے چاہیے۔ جو اسلام کی بات ہو وہ مخالفت جو کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں این جی اوز۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ انگریزوں کی ناپاک اولاد، انگریزوں کی ناپاک اولاد، یہ ملک میں رہتے ہیں، کھاتے یہاں سے ہیں، گاتے ان کا ہے، ڈالر آتے ہیں ان کو وہاں سے، وہاں سے پیسے لے کر پاکستان میں اسلام دین کے خلاف۔ پچھلے دنوں میں جب ایٹم بم کا دھماکہ تھا ہم سارے کہہ رہے تھے انڈیا نے دھماکہ کیا تو پاکستان کو بھی دھماکہ، یہ کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان کا ابو امریکہ کہہ رہا تھا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کشمیر آزاد ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں کشمیر آزاد کیونکہ ان کا ابو انڈیا چاہتا ہے، کشمیر آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ این جی اوز یہ خلاف ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں صدر چیف ایگزیکٹو نے اسلامی سکھوں کو تحفظ کیوں کیا، ان کو بحال کیوں کیا؟ موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں، انگریز کی ناپاک اولاد دبا جاؤ یہاں سے۔ ہم جنرل صاحب کے اس اقدام کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ان کا بوریا بستر گول کر کے انہیں انڈیا اور امریکہ، انڈیا اور امریکہ۔ لیکن میں نے سنا ہے ان کو حکومت نے فنڈ دیے ہیں کہ شاباش کام کراؤ کام۔ انہوں نے کام کیا کرانا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ نہریں کھدوائیں گے، اور جو ایئر کنڈیشنوں سے باہر نہیں آتے یہ کھدوا سکتے ہیں، یہ سڑکیں تعمیر کروا سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کے کتے جو باہر سے کھاتے ہیں، پاکستان کی فوج کشمیر ایٹم بم کے دھماکے قانون رسالت اور اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کے منہ بند کریں جنرل صاحب، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ جاسوس ہیں، جاسوس، یہ جاسوسی کرتے ہیں، ہمارے اداروں سے معلومات لے کر امریکہ کو انڈیا کو بھیجتے ہیں، ہمارے پاس شواہد ہیں۔ بجائے اس کے امریکہ وہاں سے گورے انگریز کو بھیجتا جاسوسی کرنے کے لیے، اس پر پیسے بھی بہت لگتے لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکتا۔ انگریز جہاں جائے گا پہچانا جائے گا تو اس کو کوئی اپنے ادارے میں گھسنے نہیں دے گا، اس نے وہیں بیٹھ کر ہمارے اندر سے بے ضمیر لوگ خرید لیے اور جاسوسی کرتے ہیں، ہر کام میں دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ننگے سر برانا عورتیں باہر آ کر ننگا ڈانس کرتی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اور جنرل صاحب کچھ تمہارے وزیروں میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں، تمہارے وزیروں میں بھی، ان کو نکال باہر کرو۔ آپ بڑے بڑے اچھے اقدام کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھو یہ بیوروکریسی اور تمہارے این جی او کے وزیر یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ ہونے دیں گے؟ ان کا کوشش ہے بیوروکریسی کی کہ مذہبی جماعتوں سے حکومت لڑ پڑے۔ یہ سپاہ صحابہ کے خلاف سازش تھی اور آج بھی ہے کہ سپاہ صحابہ کو تنگ کرو جھنگ میں، صحابہ کی توہین کراؤ، یہ لاکھ کہیں کہ پتلے جلانے والوں کے خلاف پرچہ کاٹو، نہیں کاٹنا۔ یہاں قاضیاں والی مسجد کے پاس 10 محرم کا جلوس نکلا، اس نے تباہ کیا، آج تک پرچہ نہیں کاٹا نامزد لوگوں کے خلاف۔ تم چاہتے ہو یہاں کوئی ہنگامہ ہو، فساد ہو اور ہم حکومت سے کہیں دیکھو تمہارے خلاف ہیں؟ یاد رکھو ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں یہ تمہیں مروا دے گی بیوروکریسی، یہ بیوروکریسی، افسر شاہی، نوکر شاہی۔ 4 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہیں، آخر جنہوں نے چنیوڑ میں پتلے جلائے ان پر پرچہ کیوں نہیں؟ ہم نے احتجاجی جلسہ کیا یہاں، آپ کے یہاں دھوپ سڑی محلہ میں پرچہ ہو گیا، یہاں میں نے تقریر کی پرچہ ہو گیا۔ کہنے لگے جی افسروں کے خلاف سخت زبان استعمال کی، پرچہ قائم۔ ہاں تمہارے افسروں کا تقدس صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ اوے افسروں کے خلاف میں تقریر کروں، پرچہ آتا ہے، صحابہ کی توہین ہوئی، پرچہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری عزت صحابہ سے بھی زیادہ ہے، خدا کیا خوف کرو صحابہ اکرام کے، تم پر جوتے کو لگی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو، میں بھی اس کے برابر نہیں ہوں۔ صحابہ کی عزت کے رکھوالے بنو، جب تک صحابہ کے دشمنوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹے گی ہم چین سے ہم مطالبے کرتے رہیں گے۔ ہم احتجاج کرتے رہیں گے، ہم تمہاری سازشوں کے چہروں سے نقاب اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ 27 جولائی کو محفل حمد و نعت کے پوسٹر آگئے ہیں، لگ بھی چکے ہیں، آپ لے کر بھی جانا. زبردست یہ پہلا اپنی نوعیت کا جھنگ میں پروگرام ہے جب سے میں آیا ہوں 10 سال میں، کہ ہم نے بڑے بڑے شعراء کو دعوت دی ہے، آ رہے ہیں اپنا خوبصورت کلام توحید پر، حضور کی تعریف پر، صحابہ کی منقبت پر بیان کریں گے. آپ بھرپور حضرات میں اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا اور اس میں حصہ لینا. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا.